ऐसे ही जाऊंगा। कहा आगा साहब ये तो आपकी सेहत का मामला है। कह लेंगे मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा घर ऐसे ही छोड़ दो। बड़ी मुसीबतों से इसरार करके लोहे का एक प्लेटफॉर्म लगवा दिया, कहा बस ये काफी है, इसके ऊपर मैं चल के वहां चला जाऊंगा। हुसैनी जमरान में एक साहब ने, ये जो इनके ऑफिस में काम कर रहे थे, कहने कि वो इमाम जहां पे खड़े होकर हाथ हिलाते थे, नीचे लोग जमा होते थे, दीवारें बहुत पुरानी हो गई थी, रंग रोगन उतर चुका था। कहने हम इनसे कहा कभी कि भाई इसको रंग कर लेते हैं कम से कम। कहने नहीं नहीं करो ऐसे ही रहने दो। अब ये बात समझ में नहीं आती भाई रंग भी ना करें। कहने नहीं रंग नहीं करो ऐसे ही रहने दो। तो इन्होंने कहा कि शायद तहम्मुल कर लेंगे हम, कर देते हैं। तो इससे पहले के लोग कहीं आते, उन्होंने रंग वालों को भेज दिया कि जाके रंग शुरू कर दो। रंग करना जो शुरू किया तो उनको पता चल गया कि रंग करने वालों ने काम करना शुरू कर दिया है। फौरन वहीं पर आए, उन्होंने जुमला लिखा हुआ है, उन्होंने कहा देखो मैं मर जाऊं तो रंग कर लेना, अभी रंग नहीं करो। इतनी सी बात, इतनी शदीद जिंदगी, इतनी शदीद सादगी दिखाते थे। एक दफा कोई आए, चाय दी, उसके ईरानी चाय पिलाते हैं, कंद रखते हैं उसके साथ, कंद नहीं रखी। उन्होंने नौकर से कहा भाई जो वहां पे चाय सर्व कर रहा था सिपाह का आदमी था, उससे कहा कंद तो ले आओ। तो उसने इमाम खुमैनी की तरफ देखा, उन्होंने उससे कहा कि मैं राशन के ऊपर चीनी लेता हूं, वो खत्म हो गई है, अब नहीं है, क्या करें? कौन करेगा ये, कौन कर सकता है? इसने जिंदगी तब्दील कर दी सबकी। अब अपने आप से पूछेगा उनके मरने के 18 साल के बाद हम यहां क्यों बैठे हैं, हमने क्या देखा है, हम यहां क्यों हैं? किसी और के लिए बैठते हैं? ये उनकी मानवीयत की तासीर है। खुदा महबूब कर देता है, खुदा महबूब करता है लोगों को, उसने इनके जिक्र को महबूब कर दिया, दुनिया भर में लोगों के सामने इनके जिक्र को महबूब बना दिया। हम और आप तो कुछ करने वाले नहीं है, फिलहाल सिर्फ बोलने वाले हैं। जो कौमें मर रही हैं इनके नाम पर, उनको देखिए किस तरह से मर रहे हैं, हम हिसाब नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। फिर एक और बात जो उनके काम के अंदर थी वो ये कि पैगाम को हमेशा आफाकी रखा, पैगाम को हमेशा आलमी रखा। कुरान करीम का अंदाज देखा, या अय्युहन्नास, ए इंसानों। उन्होंने पैगाम को क्या रखा, कहेंगे ए दुनिया भर के कमजोर इंसानों, मुस्तज़अफीन, इस तरह इस्तेमाल बहुत करते थे, कहते थे कि दुनिया भर के मुस्तज़अफीन, दुनिया भर के कमजोर इंसान जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको निजात दिलाएंगे। आज हम ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, आज हम दुनिया के सामने आते कहते हैं ग्लोबल विलेज बनने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 40 साल पहले कौन सा ग्लोबल विलेज था? लेकिन उनके जहन में यही था कि अगर कोई एक बंदा कहीं पर मजलूम है, मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी मजलूम का साथ क्यों ना दूं। उन्होंने कहीं ये नारा नहीं लगाया कि मैं ईरान के लिए कुछ कर रहा हूं, हमेशा कहते थे ये ईरान इस्लाम के लिए है, इस्लाम पर कुर्बान हो जाएगा। मुल्कों की बात नहीं करते थे, हमेशा एक आलमी पैगाम लेकर आते थे इंसानों के लिए, उसके ऊपर असर डालते थे। अब आप आइए और ये बताइए कि वो जो साजिशी अनासिर कई हजार साल से साजिशें करते आ रहे हैं, आज आज के जमाने में किसकी फिक्र इस साजिश का मुकाबला कर सकती है? इसको हमने लिखा है फिक्र इमाम, दिफाए इस्लाम का मजबूत किला। वो वहशी दरिंदे इस्लाम को खत्म कर देंगे, वो इस्लाम की एक एक जड़ को उखेड़ देना चाहते हैं। क्यों? अपनी मफाद परस्ती की खातिर, अपनी दौलत और कुदरत की ताकत की हिर्स की खातिर। इसका मुकाबला कौन करेगा? इसको हम कहते हैं फिक्र इमाम, इमाम खुमैनी की फिक्र मुकाबला करेगी। इसीलिए कह रहे हैं शख्स नहीं है, फिक्र है, फिक्र है जो सब में जिंदा है। हां मजाहिर ले रही है, मुजस्सम पैकर तलाश करती है, रहबर मौजम की शक्ल में एक मुजस्सम पैकर तलाश कर रही है। मिसाल के तौर पर इसी अहमदी निजात की शक्ल में एक पैकर तलाश किया उसने, लेकिन ये फिक्र है दुनिया भर के अंदर नाफिज हो जाने वाली फिक्र। इसके नाम पर लोग शहीद भी हो रहे हैं, इसमें जाने भी दे रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। ये है जो इस वक्त इस्तिकबार और इस्तेमार की साजिशों का मुकाबला कर सकती है और कर रही है। मैं उन लोगों में से हूं जिसको हमेशा मुस्तकबिल इस पर्सपेक्टिव के अंदर हमेशा अच्छा नजर आता है। मैं तो जितना भी मुकायसा करता हूं, मुकाबला करता हूं, आज से 25 साल पहले से, 30 साल पहले से, मुझे इस वक्त खूबसूरती ज्यादा नजर आ रही है। آج سے 30 سال پہلے یہ خوبصورتی نہیں تھی جو اس وقت ہے. آج سے 30 سال پہلے تو ہم گمنام لوگ تھے, اسلام کی حمایت میں آنے والے لوگ نظر نہیں آتے تھے. انہوں نے ایک نئی زندگی دے دی. آج پوری دنیا کے اندر کم سے کم مقابلہ تو کر رہے ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اس مقابلے میں, اب پھر کہیں گے کہ پیشن گوئیاں کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اس مقابلے میں اس فکر کی شکست کا کوئی امکان نہیں ہے. خوبصورتی یہ ہے, حتیٰ آپ مادی اصولوں کے اوپر بھی گفتگو کریں نا تو اس فکر کی شکست کا کوئی امکان نہیں ہے. اور آپ مستقبل میں دیکھ لیں گے, یہ ہے مضبوط قلعہ. اچھا اب ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, آخری لمحات کی طرف جاتے ہوئے ہم اور آپ اس فکر کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیے. اگر وہ معنویت کی بات کر رہے تھے, اس معنویت کو کتنا زندہ کر پائے ہم اپنی زندگی کے اندر؟ اچھا ہم جب معنویت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دوستوں نے بعضوں نے کہا کہ بھائی آپ تو سب کو درویش بنانا چاہتے ہیں. بھائی اگر امام خمینی درویش اور قلندر تھے تو کاش خدا سب کو درویش اور قلندر بنا دے. بن جاؤ بھائی, جو تھے وہ ویسے تھے ویسے بن جاؤ. وہ سیاستدان بھی تھے, عالم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, مفسر بھی تھے, عارف بھی تھے, سارے کام کر رہے تھے. انہی کی ذات کا کوئی ایک جوہر اپنے اندر بھی لے آئیے اسی معنویت کے ساتھ. اب ان تمام باتوں کو جمع کریں تو آپ کے سامنے رائے عمل نظر آتا ہے. اپنی زندگی کو لائیے اس زندگی کی طرف تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ کی زندگی کے لیے بھی رائے عمل ہے. اپنی زندگی معنویت کو زندہ کیجیے, اپنی زندگی میں مقابلہ کرنے کو زندہ کیجیے. اچھا جا کے دیکھیے امام خمینی نے اپنی زندگی میں یہ سارا کام کیسے کیا تھا. عاشق تھے سید الشہداء کے, آپ عشق کریے سید الشہداء سے. آپ امام حسین سے عشق کیجیے. مثلا وہ جب سید الشہداء سے عشق کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہر روز زیارت عاشورا پڑھتے تھے, سید الشہداء کے غم میں تنہائیوں میں بھی روتے تھے. ان کا ایک عشق تھا سید الشہداء کے ساتھ. جب ان کے اپنے لڑکے کی شہادت کی خبر آئی تو کسی نے کہا کہ آپ مجلس کریں گے؟ کہاں مجلس کریں گے. کہا آپ گھر چلے جائیے, ہم مجلس کرتے نہیں. کہ میں گھر نہیں جاؤں گا. کہا کیوں, آپ کو کوئی غم نہیں ہوا؟ کہا مجھے مصطفیٰ کی شہادت کا دل میں بھی کوئی غم نہیں ہے. کہا مجھے مصطفیٰ کی شہادت کا دل میں بھی کوئی غم نہیں ہے. کسی نے کہا آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جوان بچہ تھا. کہنے میں نے اسی لیے جوان کیا تھا اسے. یہ اپنے بچے پر پہنچتے ہیں تو اتنے سخت آدمی ہیں ارادے کے, کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کی شہادت پہ دل میں بھی کوئی غم نہیں ہے. اسی وقت مجلس شروع ہوئی, سید الشہداء کا ذکر ہوا, ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیا. آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے ایک دن انٹرویو کے اندر کہا, ایک جگہ فرماتے ہیں, فرمانے لگے خمینی بکا بود. بکا کہتے ہیں بہت زیادہ گریا کرنے والوں کو. یعنی خمینی بہت شدید گریا کرنے والے تھے. آیت اللہ العظمیٰ عراقی جیسی شخصیت کہی یہ بہت زیادہ گریا کرنے والا ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ ان کا راستہ تھا کامیابی کا. انہوں نے عشق کیا سید الشہداء سے, انہوں نے عشق کیا اس معنویت سے. لہذا مرتے دمو جس وقت بالکل چند دن باقی رہ گئے تھے, اس بستر کے اوپر بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہے تھے. یہ عشق نہیں ہے؟ یہ جو عاشقی تھی اس نے ان کو اتنا محبوب بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر. اس کے بعد یہ عاشقی ان کی سیاست کے اندر آئی تو انہوں نے سید الشہداء کی طرح یزید وقت کو پکڑ لیا. کہا تم ہمیں دھمکا نہیں سکتے, تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے, ہم زندہ رہنے والی قوم ہیں. اگر سید الشہداء بار بار فرما رہے تھے ہیہات منا ذلت, ذلت ہم سے دور ہے, ان کے انداز کو دیکھیے کس طریقے سے اپنے زمانے میں ہیہات منا ذلت کا نعرہ لگا رہے تھے. کہہ رہے تھے امریکہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارے خلاف. پتا نہیں 25 دفعہ کے قریب کہا انہوں نے جملہ, امریکہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. سید الشہداء کہتے ہیں ہیہات منا ذلت, ذلت ہم سے دور ہے. امام خمینی کہتے ہیں امریکہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ ذلت لے کر آیا ہے, یہ ہمیں ذلت نہیں دے سکتا, ہم عزت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہے فکر خمینی. اب میں سمجھتا ہوں یہ ہماری زندگی کا موٹو ہونا چاہیے, یہ ہماری زندگی کا راستہ ہونا چاہیے. آئیے معنویت کو اپنے اندر زندہ کیجیے, علوم اہل بیت کو اپنے اندر زندہ کیجیے, ظالم کو للکارنا سیکھیے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں کچھ کہنا سیکھ لیجیے. اپنی حد میں آئیے کام کیجیے. اور سب سے اہم کام یہ ایزان محترم جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ بغیر معنویت کے اچھا اب معنویت کسے کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بار بار متہم نہ کیجیے گا، ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں درویشی شروع کر دیجیے، غاروں میں چلے جائیے، سب یہ کہاں ہو؟ اگر ہم یہ باتیں کر رہے تو خود تو پہلے کر کے دکھاتے، اگر ہم نے یہی کروانا ہوتا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آئیے اللہ کی عبادت کیجیے دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے کاموں کو خدا کاموں میں خدا کو مد نظر رکھیے. جو بھی کام کر رہے ہوں پہلے سوچیے اس سے خدا خوش ہے، اس طرح سوچیے، آپ کو زندگی کچھ اور لگے گی. آپ کو سیاست میں مزہ آئے گا، پھر سیاست مکاری نہیں رہے گی، پھر سیاست لے گی عبادت ہو رہی ہے. جو وہ کر رہے تھے انہوں نے اس طرح دنیا کو تبدیل کیا ہے جو مجھے اب تک سمجھ میں آتا ہے. ورنہ آپ ذرا دیکھیے گا، مثلا پوچھیے امام خمینی نے اپنی پولیٹیکل آئیڈیاز کو کہاں سے حاصل کیا؟ کسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں نہیں گئے. انہوں نے لیڈرشپ کی اسکلز کہاں سے بنائی؟ کوئی کورس نہیں کیا انہوں نے لیڈرشپ کا. انہوں نے اصلا تقریر کرنا کہاں سے سیکھی؟ کہیں سے نہیں سیکھی. وہ مجتہد آدمی تھے، درس اجتہاد دیتے تھے، درس خارج دیتے تھے. وہ کہاں سے؟ وہ تو حتی شاید زاکریوں کی طرح مجلس بھی نہیں پڑھتے ہوں گے شاید اس طرح سے، لیکن جب وہ تقریر کرتے تھے دنیا بھر کو ہلا دیتے تھے. ان تمام کے پیچھے کیا تھا؟ اصلا ان کا لہجہ ایرانیوں کا لہجہ نہیں تھا. عجیب بات ہے، ایرانی بڑے نیشنلسٹ قوم ہیں، ایک اعتبار سے بڑے سخت نیشنلسٹ ہیں. وہ جو فارسی بولتے تھے وہ ایرانی فارسی نہیں ہوتی تھی، وہ افغانی فارسی ہوتی تھی. اور ایرانی افغانیوں کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنا لہجہ تبدیل نہیں کیا. وہ اسی افغانی لہجے کے اندر بولتے تھے اور پوری ایرانی قوم کو دیوانہ کر دیا تھا انہوں نے اپنا. یہ کیوں ایسے ہو گیا تھا؟ سب کا سب خدا کے لیے تھا. بس ایک آخری واقعہ ان کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت زیادہ بیان بھی کرتا ہوں میں. ایک بہت مقدس عارف آدمی کہنے کے لیے امام خمینی نئے نئے آئے، قوم فرانس سے واپس آئے، قوم واپس آئے، انقلاب آ چکا تھا، لوگ ملنے جاتے تھے. مدرسہ فیضیہ کے اندر ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہوتا تھا، اس پلیٹ فارم کے اوپر آتے تھے، وہ چلتے ہوئے آتے تھے ایک خاص جگہ تک. نیچے لوگ جیسے کہتے ہیں سمندر کی صورت میں کھڑے ہوتے تھے اور چیخ رہے ہوتے تھے، چلا رہے ہوتے تھے، بڑا عجیب نعرہ لگاتے تھے، روح ہمنی خمینی بش شکنی خمینی. یہ نعرہ بڑا عجیب نعرہ ہے، نعرہ لگاتے تھے اور لہرا رہے ہوتے تھے لوگ، اتنا زبردست قسم کا لوگوں کا سمندر ہوا کرتا تھا. تو وہ پلیٹ فارم پر آتے تھے، ایک کمرے سے نکل کر ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر چلتے ہوئے آتے تھے، ایک خاص جگہ تک پہنچتے تھے، یوں یوں کر کے ہاتھ ہلاتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. تو ایک عارف ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ دیکھوں کہ یہ کتنے اللہ والے ہیں، اتنے سال فرانس رہ کر آئے ہیں، اتنے عرصے لیڈر ہیں، نیچے ہزاروں لوگ روح منی بت شکنی چیخ رہے ہیں، ان کے نام کا ذاتی نام پر نعرے لگا رہے ہیں، تو اب کیا اثر پڑتا ہے ان کے نفس کے اوپر؟ کہنے لگے کہ وہ جیسے پلیٹ فارم پہ پہلا قدم رکھا، ایسے بڑے مانوی آدمی عارف آدمی ہیں، یہ وہ ان لوگوں میں سے جو لوگوں کی نیتوں کو پہچان سکتے ہیں. تو کہنے لگے جیسے ہی پلیٹ فارم پہ پہلا قدم رکھا، کمرے سے باہر نکلتے ہی پہلا قدم رکھا تو فوراً نیت کی، کہنے لگے خدایا تیری خاطر پہلا قدم. کہنے لگے فوراً نیت کر رہے تھے، ایک نیت کی، خدایا تیری خاطر قدم اٹھایا. کہنے لگے ابھی پہلا دوسرا قدم، پچھلا پاؤں آگے اٹھا کے دوسرا قدم جو رکھا، کہنے لگے خدایا یہ بھی تیری خاطر ہے، میری خاطر نہیں ہے، تیری خاطر قدم اٹھا رہا ہوں. کہنے لگے وہ ہر قدم پر نیت کرتے تھے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، خدا کی خاطر، خدا کی خاطر، خدا کی خاطر، یہاں تک کہ چلتے چلتے ہوئے اسی نیت کے ساتھ پلیٹ فارم کے آخر میں پہنچ گئے. پھر اس کے بعد یوں سیدھے کھڑے ہوئے، کہنے لگے جیسے ہی ہاتھ اٹھانا شروع کیا پھر خدا سے، خدا ہے تیری خاطر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ لوگ تیرے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کے بعد کہنے لگے وہ ہاتھ جہاں تک لے جا کر روکا، پھر کہنے لگے خدا ہے تیری خاطر، اب جو ہاتھ ہلاؤں گا تو وہ بھی تیری خاطر ہے، میرے لیے نہیں ہے. ہاتھ ہلاتے رہے، کہنے لگے یوں ہاتھ ہلایا، کہنے لگے اتنا ہر کام خدا کی خاطر، خدا کی خاطر، کہ میں یہ سوچا تھا اب یہ پلک جھپکیں گے تو کہیں گے خدا ہے یہ پلک بھی تیری خاطر جھپکتا ہوں. تھوڑی دیر کھڑے رہے، لوگوں کو دیکھتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے خدا ہے تیری خاطر، پھر واپس. یہ خمینی ہے، یہ ہے روح خمینی، عبودیت، بندگی اللہ کی خاطر، اس نے ان کو زندہ کیا ہوا ہے. کوئی دنیا اس شخصیت کو مار نہیں سکے گی. ایک عجیب یقین تھا ان کے اندر، سب کچھ اسی سے لڑ رہے تھے وہ، یقین فرمائیے یہ کوئی میٹیریل ان کے پاس وجود نہیں تھا اس حقیقت عظیم کے علاوہ، ابدی حقیقت اپنے اندر رکھتے تھے، اسی پہ لڑ رہے تھے سب وہ امریکہ سے، اسی پہ ساری دنیا کی طاقتوں کو للکارتے تھے وہ، اور مطمئن تھے، بہت مطمئن. آیت اللہ ریش علی نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ، کہنے لگے ایک دفعہ دشمن کی سازشیں بہت بڑی ہوئی تھیں، تو کہنے گے کہ بہت لگتا تھا جیسے خطرہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس طرح کا احساس ہوتا تھا. تو کہنے گے ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں معلوم اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا. تو پلٹ کر دیکھا کہنے گے کہ ان کو دیکھا کہنے گے کہ یہ حکومت ہم امام زمانہ کے ہاتھ میں دیں گے، یہ حکومت باقی رہے گی، اس حکومت کو کوئی نہیں توڑ سکتا. کہ یہ حکومت ہم امام زمانہ کے ہاتھ میں دیں گے. کہنے گے یہ جو انہوں نے جملہ کہا نا، مجھے لگا جیسے یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، معاملہ یہ نہیں کہ میری ہمت بڑھا رہے ہیں. کہنے گے اتنی طاقت سے بولے مجھے لگا پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ہم امام زمانہ کے ہاتھ میں دیں گے. کہنے گے میں نے فوراً ان سے پوچھا، میں نے کہا آغا آپ بھی ہوں گے اس وقت؟ کہنے گے خاموش ہو گئے. کہنے گے اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ حکومت تو رہے گی لیکن آغا صاحب انتقال کر جائیں گے. یہ ہے خمینی کی ذات. احسان محترم، ہم اور آپ سب اسی راستے پہ چل سکتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم چلنا چاہیں. لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ وہی قربانی جو انبیاء مانگتے تھے وہی خمینی کی ذات بھی مانگتی ہے. نفس کی قربانی دو، معنویت کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کرو، قناعت اور شہادت کا درس سیکھو، تمہارے اندر یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. جو انہوں نے ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی جو اس راستے پر چل رہے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں. ہمارے عرائض اختتام پذیر ہوئے، کافی وقت دیا اور آپ نے خوب مضبوطی کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا. جو پچھلے سیشن میں بس ایک دو جملات، پچھلے سیشن میں جو تاخیر ہوئی چند منٹس کی، اس کے لیے میں معذرت خواہوں. اس لیے میں نے اس کو اس وقت کوشش کی ہے کہ یہ چند منٹس پہلے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے تاکہ یہ مزید ہمیں اس کے اندر تاخیر کا شکار نہ ہو. بہرحال آپ کی سماعت کا بہت شکر گزار ہوں. اگر اس دوران میں کسی کے لیے کوئی ایسی بات سمجھ میں آئی ہو کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہی ہو تو میں اس کے لیے پیش کی معذرت خواہوں. پروسیڈنگ کو ابھی آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صبر کر رہا ہوتا ہے اور کس اصول کے تحت وہی صبر کرنے والا میدان جنگ کے اندر ایک فکر جس کی آج کل تجویز کی جا رہی ہے کہ خود کو معاشی طور پر اور تعلیم کے میدان میں مستحکم کر کے ہم وقت کے ظالم سے اور اس کی سازشوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ فکر امام خمینی کی اس کی اپوزٹ نظر تھی۔
اگر انہوں نے خود اپنی رائے دے دی ہے تو پھر میری تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ اب میں کیا رائے نہیں، باہر میں اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ایکسٹریمزم سے بچنے کے لیے ہمیں اچھی طریقے سے چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، قیمت لگانی ہوتی ہے۔ سوال یہ آیا تعلیم کی اور معاشی وسائل کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ نہیں، قیمت ہے۔ کب ہے؟ مانویت پہلے پھر اس کے بعد۔ اگر کوئی مانویت سے پہلے قیمت لگا رہا ہے پھر بل گیٹس بن جائے ہمیں کیا فائدہ، آئنسٹائن بن جائے ہمیں کیا فائدہ۔ ہاں، مانویت کے بعد قیمت لگا رہا ہے پھر فائدہ ہے۔ پہلے مانویت لائے، فکر لائے، زندگی کے اندر وہ طریقہ کار لے آئے جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ پھر پیسہ بھی ہونا چاہیے، تعلیم بھی ہونی چاہیے، شہرت بھی آئے بری نہیں ہے، وہ سب چیزیں اچھی ہیں۔ کب؟ پہلے مانویت ہونی چاہیے، پہلے اس کے اندر وہ روح بندگی کی روح ہونی چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا بندہ اپنی ہر چیز کو بندگی میں استعمال کرے گا اور دنیا کا پجاری خدا کو بھی دنیا میں استعمال کر دے گا۔ پہلے یہ طے کرنا پڑے گا یہ بندہ کس کا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ ہے تو دولت بھی لے لے، شہرت بھی لے لے، تعلیم بھی لے لے، سب کو بندگی میں استعمال کرے گا۔ اور لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہے تو پھر تو یہ مسجد بھی اپنے لیے بنائے گا، سارے کام اپنے لیے کرے گا۔ معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے، جنگ انتہائی نزدیک ہے۔ دیکھیے، آپ سب سے پہلے ایجاد کرنے کی کوشش کیجیے آپ جنگ کسے کہتے ہیں۔ اگر جنگ سے مراد مقابلہ ہے تو مقابلہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، وہ مقابلہ تو ابھی بھی چلے گا۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ایک ایسی جنگ جس کے اندر امریکہ پوری طاقت کے ساتھ، جیسا کہ اس نے عراق کے اوپر حملہ کیا، عراق کے اوپر حملہ کرے۔ پولیٹیکل انالیسس میں یہ جنگ ابھی بھی قابل وقوع ہے، پولیٹیکل انالیسس میں یہ جنگ ابھی بھی قابل وقوع ہے، لیکن دو سال کے بعد۔ اب میں آپ کو پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس کے نام بتا دوں۔ ایک انسٹیٹیوٹ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہے دنیا کے اندر اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اوپر، اس کی بڑی کتابیں ہیں، بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ ملٹری بیلنس نام کر کے ایک کتاب نکالتی ہے جس کے اندر پوری دنیا کی فوجوں کا مقابلہ کیا گیا ہوتا ہے، کس ملک کے پاس کتنی فوجیں، کتنے ٹینک، کتنے سپاہی، کتنے میزائل، کون کون سی چیزیں۔ آپ اس کے اسکالر سے پوچھیے، ان کی ویب سائٹ پہ میں رکھا ہوں، ریسرچ ورک ہوگا جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر امریکہ فل فلیش ایران کے اوپر حملہ کرے تو کتنا وقت لگے گا۔ اندازہ لگایا دو سال سے پہلے نہیں کر پائے گا، اگر کرے گا تو بہت بڑی حماقت ہے، بلنڈر، پولیٹیکل بلنڈر ہوگا اگر یہ کام کر گزرے۔ صحیح، اگر آپ ہم سے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کے ناطے کہیں گے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی اوپینین بنتی ہے۔ ایک دفعہ آپ ہم سے کہتے ہیں مانویت کو بھی دخالت دلوات ہے، اب کیا رائے بنتی ہے؟ یہ وہ جگہ جو ہم نے آپ سے کی۔ اگر آپ اس انداز میں دیکھیں، جو ایک اور طریقے سے دیکھنے کا انداز ہے چیزوں کو، جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کو آپ سمجھا بھی نہیں پائیں گے، اس میں یوں نظر آتا ہے کہ شاید وہ فل فلیش وار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں بالکل اس صورت میں کہ نہیں، آپ مانویت کو نکال دیجئے، بتائیے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے بتائیے جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہاں، جنگ ہو سکتی، دو سال کے اندر ہو سکتی۔ ایئر اسٹرائک کب ہو سکتا ہے؟ ایئر اسٹرائک بھی تو ہو سکتا ہے، چند جہاز گئے مار کے آ جائیں، کل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں نہیں ہوگا۔ ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اگلے سال مارچ تک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم پیشن کوئی کر نہیں کر سکتے آپ کے سامنے، مثال کے طور پر کیا ہم کوئی وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا وامس بیٹھے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں ایسٹرونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم ستاروں کے احوال دیکھ کر آپ کو بتائیں گے؟ تو ہونے کو تو کل رات ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کیلکولیشنز کی بات کریں، کوئی بلنڈر بیچ کے اندر نہ آئے، کیونکہ جارج بش پاگل آدمی ہے، یہ بعض اوقات پاگلپن دکھا دیتا ہے ایسی چیزیں جو اس دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ احمق اتنی بڑی احمقت کیوں دکھا گیا. اگر باتیں کیلکولیشنز کے اوپر چلیں تو اس کو اگلے 7 مارچ سے پہلے حملہ نہیں کرنا چاہیے, جس کو ہم نے ایک آرٹیکل کے اندر بھی ایکسپلین کیا تھا. اگر فل فلیش وار کی بات کریں تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ 2 سال سے پہلے ہرگز نہیں کرنا چاہیے, 2 سال سے پہلے. اگر یہ بات کریں کچھ اور راستہ بھی ہے تو لگتا ہے یوں ہے کہ شاید کوئی وار نہیں ہوگی, لگتا ہے یوں کہ شاید اچھا ممکن یہ سب کل غلط ثابت ہو جائے, کل وہ کھڑا ہو جائے کوئی وار کر. ہم انسان ہیں, ہم کوئی فرشتہ نہیں ہے, ہم کوئی پیشن گوئی کرنے والے نہیں ہیں. اسٹریٹجیز دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت کیا ہونے والا ہے. تھوڑی بہت جو اپنے ذہن کے اندر طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر یہ دعوے کرنے لگا کہ ہماری بات کبھی غلط نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں بہت اونچے دعوے کرنے پڑیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں, 100 دفعہ غلط ہو سکتی ہے. اگلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے
مر چکا ہے.
تو رونے لگے کہ اللہ کا اتنا بڑا صحابی ایسے بن گیا. یہ کیوں ہوا؟ عبداللہ بن مسعود کی وفات کیوں ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود ایک دن چرخے دربار کے اندر بنی امیہ کے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا ہوا ہے، سارے معاملے کو خراب کر دیا، اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اسی کے اندر مر گئے. کوئی اس موقع پر آیا، عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے طبیب بلاتا ہوں. کہا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس میں مرنا ہے. کہا کچھ پیسہ لے لو، تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا. کہا میں سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ وہی بنی امیہ ہے. لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے. میں نے عرض کیا حضرت ابوذر کے واقعے کو خود دیکھیے کہ کیوں ایسا ہو رہا تھا. یہ حضرت ابوذر جب مدینے سے جلا وطن ہو رہے تھے تو یہ منادی لدا کر دی گئی کہ کوئی ان کو الوداع کہنے شہر سے باہر نہ جائے. کوئی باہر نہیں کیا سوائے خاندان اہل بیت کے، امیر المومنین امام حسن، امام حسین اور دو صحابی اور، وہ صرف الوداع کرنے گئے. کسی میں طاقت تھی تو ابوذر کو الوداع کہنے باہر آ جاتا. عجیب مشکل یہ ہے کہ جب امام خمینی حیات تھے تو ان کی شخصیت متنازع تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ علامہ عارف حسین حسینی کراچی تشریف لائے، ایک دفعہ بات
کرنے کی ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، ہر ایک کی اپنی ایبلٹیز ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجئے میرے اندر توانائی ہے بولنے کی، تو میں بولنے میں ظلم کا مقابلہ کر لوں، ظالم کا مقابلہ کروں، ظالم کو کم سے کم ظالم تو کہہ دوں. ابھی آپ یہی جو مظاہرے ہوتے ہیں ہمارے، بڑے محدود پیمانے پہ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ جمع ہوتے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کہہ کہلا کے ظالم کو بہرحال جو کہہ سکتے ہیں کہہ کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اسے توانائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے طاقت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر معاملہ ظالم کو ظالم کہنے کا ہے تو اتنی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم بازار میں آئیں، روڈ پر آئیں اور کہیں کہ ہاں یہ ظالم ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مکاری کر رہے ہیں یہ لوگ. ہم سمجھتے ہیں اتنی طاقت ہونی چاہیے. آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیے، آپ اپنی ابیلٹیز دیکھیے، جو آپ کی توانائی میں آپ کر دیجیے. اگر آپ کے اندر توانائی لکھنے کی ہے تو آپ لکھیے، آپ کے اندر توانائی بولنے کی ہے تو بولیے. لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر آگے آنے کی میدان میں سامنے آئیے. ایک وقت آتا ہے کہیں اسلحہ اٹھانا پڑ جاتا ہے، اگر اس طرح ظالم کا مقابلہ کرنا ضروری پڑ جائے اس طرح کر لیں گے. جس طرح جو چیز تقاضا کر رہی ہے اس کو انجام دینا چاہیے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جو اصل میں جو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے وہ یہ کہ ہم کسی کی کوئی برائی نہیں لینا چاہتے. مثلا اب ہم سے کہا جائے بھائی یہ بولو کہ یہ جو حکومت اس وقت ہے یہ غلط کر رہی ہے, تو ہم برے نہیں بننا چاہتے کسی کے سامنے. ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں, ہماری سیاست یہ ہے کہ سب ہمیں اچھا کہیں. اس سیاست پہ چلنے والا میرا نہیں خیال ایمان کے اوپر باقی رہ پائے گا. امیر مومنین اس پہ نہیں چلے. امیر مومنین کا جو برا ہے وہ برا ہے. اب لوگوں نے کہا آپ اس کو برا کہیں گے یہ تو آپ کی دشمنی کرے گا, تو کر لے. جب عبداللہ بن زبیر جا رہے تھے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کر, تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن زبیر جو جا رہا ہے نا یہ فتنہ کھڑا کرے گا, جا کے جنگ جمل میں شرکت کی. فرمایا میں پھر کیا کروں. پھر ان کا واقعہ آپ نے سنا ہے, یقیناً سنا ہوگا آپ نے, کہ عبداللہ بن زبیر یہ توقع کر رہے تھے کہ کہیں کی گورنرشپ ملے گی. ایک دن حضرت علی کے پاس آئے, کہا کہ میں اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ ہے. حضرت علی نے کہا تم میرے پاس آنا, میں نے تمہارے لیے ایک ذمہ داری سوچ کے رکھی ہوئی ہے. عبداللہ بن زبیر ادھر جاتے ہیں, امیر مومنین نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہوا تھا, کسی علاقے کی گورنرشپ تھی جو ان کو دینی تھی. یوں ہاتھ میں ڈاکومنٹ پکڑتے ہیں, عبداللہ بن زبیر کو دینے لگتے ہیں. جیسے ہی دینے لگتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی پتہ نہیں کیا شیطان نے زبان سے جاری کروا دیا کیا تھا, ایک دم سے ایک جملہ بولا, کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جزا دے, خدا آپ کو اس صلہ رحم پر کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں جزا دے. چونکہ رشتہ داری تھی نا ان کی عبداللہ بن زبیر کی حضرت علی سے. حضرت علی جو جس ہاتھ سے ڈاکومنٹ دے رہے تھے اس ہاتھ کو پیچھے لے لیا. کہا بے وقوف, یعنی میں کہہ رہا ہوں بے وقوف, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہیں گورنرشپ رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, اہل سمجھتے تھے تمہیں دے رہے ہیں, تمہاری نااہلیت ثابت ہو رہی ہے. تم یہاں پہ سمجھ رہے ہو کہ ہم رشتہ داری میں گورنرشپ بانٹتے پھر رہے ہیں. فوراً واپس گھیرنے کا, آپ کچھ نہیں, جاؤ یہاں سے. لوگوں نے کہا یہ جائے گا فتنہ کھڑا کرے گا. کھڑا کرے, ہم اس کی خاطر کیا ناحق کریں گے, اس کی خاطر ظلم کریں گے کیا؟ اتنی طاقت ہونی چاہیے انسان کے اندر. آئے کہے کہ ٹھیک ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے, آگے ہوگا کیا. اچھا یہ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا, یہ ایسا نہیں کہ میں چیمپئن ہوں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کر کیا لے گا اس وقت. میں تو مثلاً اپنی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں نا, کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا بھائی. ابھی کہیں جمعے کی نماز میں تھا میں, ڈیفینس میں درس دے رہا تھا, وہاں پہ بات کہیں یہی چل گئی ظلم کے خلاف. میں نے کہا بھائی تم لوگ کر کیا لوگے میرے لیے, میں تو چیمپئن ہو گئے تمہارے سامنے بول لوں گا. تم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر لوگے, تم لوگ جاؤ گے ٹرسٹی سے کہو گے اس کو یہاں سے ہٹا دو, چلو ہم ڈیفینس سے ہٹ جائیں گے, کہیں اور پڑھا دیں گے, کہیں اور بول لیں گے. معاملہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دیہات کے اندر ہیں, وہاں کا جو ظالم و جابر ہے آپ اس کے خلاف بولیں گے تو آپ کے گھر پہ بدماش بھیج کر اتنے ڈنڈے برسائے گا کہ ہڈیاں توڑوا دے گا ساری. آپ بتائیے اب آپ ظالم کے خلاف بولیں گے یا نہیں بولیں گے. معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے, یہاں تو ہم اپنے ہی کچھار میں بیٹھ کر شیر بن رہے ہیں, یہاں کیا مشکل ہے. معاملہ تو کہیں اور جاتے تو خراب ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ کر نہیں سمجھے گا کہ ہم بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہاں پر. نہیں نہیں, آپ اپنی زندگی میں کہیں اور سے شروع کیجیے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ظالم کو ظالم کہہ دیجیے, پھر دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اچھا یہ میں بچوں کو بے ادبی کا درس نہیں سکھا رہا ہوں, تو ہمارے یہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ بھائی اب ہر کوئی کسی کی بھی حرکت کو دیکھے تو اپنے آپ کو اسکیل بناتا کہتا ہے میری نزدیک تو غلط ہے تو میں برا بولوں گا. نہیں, میں برا بولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جج کیجئے, طریقہ ہوتا ہے. خاص کر اگر بزرگوں کا معاملہ ہے اس میں خاص طریقہ کار ہوتا ہے, بے ادبیاں نہیں کرنی ہے, طریقے سے سمجھانا ہے, یہ تمام باتیں ہوا کرتی ہیں. تو میں ظالم جب کہہ رہا ہوں تو اپنے عائضہ اور اغربا کی بات نہیں کر رہا کہ آپ ان سے اپنی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر لڑ بیٹھیے. ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتا ہے اس کو ہم کہہ پائیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ ظالم سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ روڈ پر ہوں. جب جس چیز کا تقاضا ہو اس کو انجام دیجیے. جب جس چیز کا تقاضا ہے, ابھی اس وقت مثال کے طور پر 12:10 ہیں, اب یہاں سے نکلے وہاں پہ جا کے چیخنا شروع کر دیجیے ظالم مرد آباد, ظالم مرد آباد, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت تھوڑی تقاضا ہے. اس وقت تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیے, اپنے اندر پلاننگ بنائیے, منصوبہ بنائیے, پھر اس کے بعد زندگی میں عمل کیجیے. مانوی لحاظ سے کیا ضروری ہے؟ مانوی لحاظ سے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ اعتماد ہو کہ آپ جب ظلم کے خلاف مقابلہ کریں گے خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کی شرعی ذمہ داری جو آپ نے انجام دینی ہے. آپ اگر انجام دیں گے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اب یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر احسان کرنے کا گیم بھی نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر کچھ کام کرتا ہوں اس کے بعد پوری قوم کے اوپر احسان جماؤں کہ میں نے تمہاری خاطر یہ سارا کام کیا ہے. نہیں, کام اللہ کی خاطر ہے. کسی سے کوئی توقع نہ رکھیے, کسی کے اوپر کوئی احسان نہ جمائیے, آپ اپنے کام کو انجام دیجئے. مانوی طور پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیجئے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیجئے, اللہ کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کیجئے. ان تمام کو جہاں آپ رات میں مجاہد بنیں پھر آپ دن کے اندر للکار بھی پائیں گے. لیکن اگر راتوں کے مجاہد نہ بن پائے تو پھر دن میں بھی کچھ نہیں ہو پائے گا. اصلی مشکل یہاں پر ہے. ہم سے یہ نہ اگلوائیں کہ آج کے دور میں سازشی کردار ادا کون کر رہا ہے. عورت تو بہت بڑا وسیلہ بن سکتی ہے ہدایت کا. اللہ نے عورت کو ہدایت کا بہت بڑا وسیلہ بنایا ہے. یعنی میں اپنے طور پر ایک جملہ سوچتا ہوں, اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیجیے گا, اس میں کچھ مذاق بھی شامل ہے. وہ یہ ہے کہ مرد کو تو خدا نے بعض ایسے کام دے دیے ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. مثلا مرد کیا کرے گا, پیسہ کما کے لائے. اچھا, اب ہدایت کے نظام میں پیسہ کمانے کی چھوٹی سی قیمت ہے, اتنی بہت بڑی قیمت نہیں ہے. اور مرد کیا کرے گا, شمشیر چلائے گا. شمشیر چلانے سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے جس کے بعد شمشیر چلانے کا مفہوم بنتا ہے. مرد کو ایسے بہت سارے کام پکڑا دیے, وہ معاشی ذمہ داری بھی ڈال دی, یہ بھی ڈال دیا, وہ بھی ڈال دیا. عورت کو کیا کام دیا ہے, بچے کی تربیت کرے, انسان بنائے. بس انبیاء کا کام تو عورت کے پاس ہے. مردوں کے پاس تو بہت سارے ایسے الٹ اپ کام بھی ہیں, ادھر ادھر کے کام, گھومتا رہے گا, پھرتا رہے گا, صبح سے شام تک وہ مزدوری کرے گا, اینٹیں ڈھوئے گا. لیکن عورت کا کام اصلی کام ہے, انسان بنائے, بچے کی تربیت کرے, اس کو خدا کے نزدیک لے کے جائے, اس کو اہل بیت سے آشنا کرے, اس طرح ان کی زندگی کی تعمیر کرے. تو ہم سمجھتے ہیں عورت کا بڑا بنیادی کردار ہے. اچھا, یہ جو نظام ہے, یہ ہم نے عرض کیا کہ نظام کے اندر جو بنیادی کی رولز ہیں, جو کی پرنسپلز ہیں, وہ شہادت ہے اور قناعت ہے. اس طرف سے آئی شیطان کے نظام میں بھی دو کی رولز ہیں, اور وہ کیا ہے, خوف ہے اور لالچ ہے. بدقسمتی سے عورت خوف اور لالچ کا شکار ہو سکتی ہے اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے. اور اگر عورت خوف اور لالچ کا شکار ہو گئی تو وہ گھر کو بھی خوف زدہ اور لالچی بنا دے گی. تو خوف کے مقابلے میں شہادت اور لالچ کے مقابلے میں قناعت, یہ سب سے پہلے عورت کے اندر آنا چاہیے. اگر عورت کہیں شہادت طلب ہو گئی تو بچے تو ہوئے ہی ہوئے, اور اگر کہیں عورت قانع ہو گئی تو مرد کو اور اپنی اولاد کو قانع بنا لے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قناعت اور شہادت کا پیغام ہے, یہ سب سے پہلے ہماری خواتین کو سمجھ میں آنا چاہیے, ورنہ مرد نہیں سمجھا پائیں گے, مرد اپنی اولاد کو نہیں سمجھا پائیں گے, وہ اس معاملے میں شاید نہیں جیت پائیں گے.